الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، فطرى أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. درود بجيك محمد عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ بڑے ناخوشگوار قسم کے حالات میں یقیناً یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. جو ابھی میں ایک سفر سے آیا اور آپ حضرات کو بیچ میں اس کا درمیان میں تقریباً اندازہ ہو جائے گا، اس لیے اگر آپ پر سما خراشی گرا گزرے تو اسے معاف کیجیے گا. ظاہر سی بات ہے، مسلسل گفتگو کی وجہ سے اور موسم کی خرابی تو یہ گلا وغیرہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور سننے والے کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے. موضوع آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دین کی ضرورت یا ضرورت دین. آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ حضرات کے سامنے وہ سورہ روم کی، یا سورہ روم کی 7th آیت ہے. عربی میں اسے روم کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں تلفظ میں ہم اسے روم کہتے ہیں. عربی کا صحیح تلفظ جو سورہ کا نام ہے وہ ہے روم. 7th آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ دنیا والے کہ جو پروردگار عالم کی معرفت نہیں رکھتے، جو پروردگار کے وعدوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، یا علمونا یہ جانتے ہیں، کس چیز کو جانتے ہیں؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ایک ہلکی سی اوپری سطح کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ لوگ یقیناً یہی لوگ آخرت سے غافل ہیں. پروردگار عالم نے جن لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ یہ لوگ ظاہری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں آخرت کی، وہاں علم کا لفظ استعمال کیا کہ انہیں دنیاوی زندگی کے ایک ہلکی سی اوپری سطح کے ایک ہلکے سے سرفیس کا علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں علم نہیں رکھتے. عجیب انداز سے پروردگار نے لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ایک ہلکی سی اوپری سطح اور سرفیس کو جانتے ہیں، اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو یہ بالکلی غافل ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے عدم علم، جہل، اور ایک دفعہ غفلت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں علم نہیں، فلاں چیز کے بارے میں میں نادان ہوں، فلاں چیز کے بارے میں جہل کا شکار ہوں، مجھے اس کا علم نہیں، میں نہیں جانتا. اور کبھی کبھی ایک مرتبہ آپ ایک چیز کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، یعنی آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس چیز کی جانب کہ جس چیز کی جانب آپ کا جہل ہے یا آپ نادان ہیں. پروردگار عالم نے جب اس آیت میں اس انداز سے اس گفتگو کو شروع کیا کہ وہ لوگ کے جو آخرت سے غافل ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ لوگ صرف اور صرف ظاہری دنیاوی زندگی کی ایک اوپری اور ہلکی سی سطح کو، ایک اوپر کے سرفیس کو جانتے ہیں، تو عزیزان گرامی اگر پروردگار یہ کہہ دیتا وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو شاید انسان کے آنسو پج جاتے، لیکن پروردگار نے کہا دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی یہ لوگ، یعنی پوری کی پوری مکمل دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ لوگ علم نہیں رکھتے، بلکہ ایک ہلکی سی اوپری سطح من الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کی ایک ہلکی سی شمع برابر، رتی برابر انہیں علم ہے، آخرت کے بارے میں یہ لوگ بالکل مکمل طور سے غافل ہیں، یعنی انہیں پتا ہی نہیں کہ آخرت ہے تو کیا ہے، غفلت ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ تو کیا ہے آخرت، یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. علم اور جہل تو درکنار. اب دیکھیے جو موضوع ہے دین کی ضرورت، اس کا اس آیت سے تعلق کیا ہے. جب بھی آپ دین کے بارے میں گفتگو کریں گے، جب بھی آپ مذہب کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو آپ کو پروردگار کی وحدانیت پر گفتگو کرنی پڑے گی. آپ کو حیات بعد الموت، یعنی اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہوگی. کیوں کرنی ہوگی؟ کیونکہ دین غیبی پیغامات کا ایک مجموعہ ہے. دین غیب سے، عالم غیب سے مختلف پیغامات کو لے کر آیا ہے. کچھ پیغاموں کو، کچھ پیغامات کو عقل بشر 1400 سال کے دوران سمجھ سکی، اس نے کہہ دیا کہ کتنا اچھا حکم ہے دین کا، اور کچھ احکامات کو، کچھ پیغاموں کو دین کے بشر نہ سمجھ سکا، یہ کہنے لگا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب تک ہمارا تصور توحید الہی کے بارے میں مکمل صحیح تصور نہ ہوگا، جب تک اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے، قبر ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے، برزخ ہے، یعنی ایک لفظ میں بیان کروں تو یوں کہیے کہ اس دنیا کے بعد جو بھی دنیا ہے، اور اس دنیا کا آغاز کب سے شروع ہوتا ہے؟ ایک دنیا کا آغاز ہوتا ہے جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، اور ایک دنیا کا آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں. وہ دنیا کے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو ایک دنیا پیچھے ایک ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ کر، ہم اور آپ جیسے انسان چھوڑ کر آئے ہیں، رحم مادر کی زندگی ہوتی ہے. اور علماء اس بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بچہ شکم بطن مادر میں ہے، رحم مادر میں ہے، اگر اس کو یہ بتلا دیا جائے یا اس سے پوچھا جائے کہ جو بعد کی زندگی ہے 9 مہینے بعد، جب تم اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھو گے، تو وہ زندگی کیا ہوگی، کیا کچھ پتا ہے، احکامات کیا ہوں گے، اس کے طور طریقے کیا ہوں گے، کن چیزوں سے نقصان پہنچے گا، کن چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، تو بچہ یہ کہے گا کہ میں اس بارے میں غافل ہوں، مجھے کوئی علم ہی نہیں. لاکھ آپ اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ایکویشن ڈرائیو کر کے بتلائیے، اس بچے کی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے. اب اسی طرح سے اگر پروردگار عالم لاکھ ایکویشنز ڈرائیو کر کے بتاتا رہے، تو ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ حضور بچے یہاں موجود ہیں، جانتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا تھا ایک، کہ آپ لٹمس پیپر کو رکھتے تھے، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ رنگ اس کا تبدیل ہو گیا یا نہیں. آپ نے ایک ایسڈ ڈالا، بیس ڈالا، اور وہ جو کیمسٹری میں بچے ہمارے تجربات کرتے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا. لیکن دینی احکامات، دینی پیغامات کو کس طرح سے چیک کیا جائے، انہیں کس طرح سے لٹمس ٹیسٹ کے ذریعے گزارا جائے، ہے کوئی ایسی لیبورٹری؟ حضور لیب میں وہ چیز آ سکتی ہے جس کا ڈائسیکشن کیا جا سکے، جسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھا جا سکے، جو مادہ ہو، مادیت سے تعلق ہو، میٹر ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ایلیمنٹ ہو، کمپاؤنڈ ہو. لیکن اگر بات ایسی چیزوں کی ہو رہی ہو کہ جس کا نہ کسی ایلیمنٹ سے تعلق ہو اور نہ کوئی کمپاؤنڈ ہو، وہ کسی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے میں ہی نہ آتا ہو، آپ لیب میں جا کر اس کا ڈائسیکشن ہی نہ کر پائیں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو سمجھیں گے اور درک کریں گے. یہ ایک بہت بہت بڑا سوال ہے بشریت کے آگے. حضور دیکھیے کمائی کا طریقہ یہ ہے، رزق حلال کھائیے ورنہ یہ گناہ ہوگا، ہماری عقل میں تو نہیں آ رہا، ہم یہ کیوں کام کریں، سمجھ میں نہیں آتا. کس لیب میں پروف ہوا یہ؟ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری کے جس طرح تھیورمز کو پروف کیا جاتا ہے، اس طرح تو یہ پروف نہیں ہو سکتا. اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے فلاں گناہ کا یہ اثر ہوگا، فلاں گناہ کا یہ اثر ہوگا، اگر غیبت ہے اس کا یہ اثر ہوگا، تہمت ہے معاشرے میں اس کا یہ اثر ہوگا، وعدہ خلافی ہے اس کا یہ اثر ہوگا، ماں باپ کا احترام نہ کیجیے گا اس کا یہ اثر ہوگا. جتنے بھی گناہ ہیں انہیں ایک طرف رکھیے، جتنے بھی واجبات ہیں نماز پڑھیے، فائدہ یہ ہوگا، خمس دیجیے، فائدہ یہ ہوگا، حج پر جائیے، زیارت پر جائیے، دعا کیجیے، صبح کو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے گفتگو کیجئے، توکل کیجئے، اس کا ایک خاص اثر ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو آخرت کے بارے میں بطور کل کلی بالکل غافل ہیں آیت قرآن کے مطابق، ہم کیسے سمجھیں؟ اب بشریت کے سامنے یہاں دو سوال آ گئے کہ کیا میں دین کے صرف انہی قوانین پر عمل کروں کہ جنہیں میں نے لیب میں جا کر کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، بایولوجی کے، باٹنی کے، زولوجی کے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کر دیا ہے، یا نہیں میں آئمہ اور پیغمبر کی باتوں پر اعتماد کر کے، قرآن پر اعتماد کر کے ان احکامات کی پیروی کرنے لگوں. عقل بشر ایک دفعہ یہاں پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے تعلیم دی گئی ہے، میں اے لیولز اور او لیولز کر کے آیا ہوں، میں بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. تو حضور، یہ قرآن کا آرگومنٹ، یہ قرآن کا دعویٰ کہ دیکھو اے انسان، دیکھ، کبھی اکڑنا مت، غرور مت کرنا، ہر سال، پانچ سال، دس سال بعد پروردگار اس آیت کو ثابت کر رہا ہے ایسی چیزوں کے ذریعے کہ جو آپ کے معاشرے میں رونما ہو رہی ہے، کہ دیکھو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم لوگ صرف اور صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہو، اور تم تمام کے تمام بشر، ویعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون، آخرت سے بطور کلی غافل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے، جس چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کر رہے ہو، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کے افکار، آپ کا کانشیس ایک کانٹیکٹ میں آئے گا تب آپ علم حاصل کر سکیں گے. وہ قانون کی جو میٹیریل نہیں ہے، وہ قانون کی جو نان میٹیریل ہے، وہ قانون کی جو کسی تجربہ گاہ میں ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، جب اس کا وجود مادی ہے ہی نہیں، جب اس کا وجود میٹیریل پر مبنی ہے ہی نہیں، جب اس کے وجود کا میٹر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آپ میٹر کی قید میں مقید، اخروی قوانین میٹر سے آزاد، تو بتائیے کہ آپ کیسے کانٹیکٹ حاصل کریں گے جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط. ایک درود بھیجیے محمد علی محمد. لیکن دوسری طرف سے انسان مسلسل یہ کہہ رہا ہے ہم سمجھ چکے ہیں، ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹیز بنا لی ہیں حضور، ہم چاند پر چلے گئے، ہم مریخ پر جانے کی بات کرتے ہیں، ہم مریخ پر پانی کے وجود کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں. لیکن مسلسل میں نے عرض کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے. اچھا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم کسی بہت بڑے مقام علم تک پہنچ گئے، تو دیکھو ذرا یہ بتلاؤ کہ ابھی تک بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، تم نے ٹی وی پر قابو پا لیا، بہت اچھی بات ہے کہ صاحب تپدق جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے جراثیم پر قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا مزید نئی بیماریاں آ گئیں، انسان ابھی تک ان سے جنگ کر رہا ہے. یہ بیماریاں آخر آتی کہاں سے ہیں؟ اب دیکھیے میں بالکل مکمل انداز سے جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی دلیل ہوئی، یہ تو ہم بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں ان کے جرمز کو، بیکٹیریاز کو، وائرس کو کنٹرول کر کے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ وہ حل کر چکا ہے، مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کو حل کر چکا ہے، ابھی پچھلی اور گزشتہ پریشانیوں کو حل کر کے فارغ ہوتا ہے کہ صاحب ایک نیا بیکٹیریا، ایک نیا وائرس، ایک نیا انفیکشن آ جاتا ہے، کبھی ایڈس کی صورت میں، اور یہ جو کبھی آپ کے معاشرے میں دیکھیے آپ ڈینگی صاحب وائرس آ گیا یا ایبولا آ گیا، کہ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ بشریت کا علم ان کے سامنے ناچار ہے. یہاں سے کوئی اٹھ کے ضرور یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے، یا اگر خدا کے وجود کو آپ نہ مانیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ہمیں عقل دی ہے، یہ مشکل آئی ہے، ہم اس عقل کے ذریعے اس مشکل کو حل کر لیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور جامعات کو بنانے کے بعد اگر مشکلات کو حل کر پاتا، تو جیسے جیسے بشریت ترقی کر رہی ہے مشکلات مزید کیوں بڑھ رہی ہیں؟ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں؟ پہلے آپ بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے، اچھا بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے، نہ انوائرمنٹل پالیوشن کا مسئلہ تھا، نہ بیل گاڑی کو بنانے کے لیے آپ کو اوزون لیئر کو نقصان پہنچانا پڑتا تھا. ادھر ایک دفعہ ہوائی جہاز بنا، موٹر کار بنی، پیٹرول نکالا انسان نے، صاحب دھڑا دھڑ پیٹرول کو استعمال کرنا شروع کیا، فوسلز جو لاکھوں سال سے جمے ہوئے تھے پیٹرول نکالا، گاڑیاں چلیں، اور وہ فاصلہ جو 10 دنوں میں طے کیا جاتا تھا اب وہ 10 گھنٹوں میں طے کیا جانے لگا، اور جو 10 گھنٹوں میں طے کیا جاتا تھا اب وہ 10 منٹ میں طے کیا جانے لگا. ایک دفعہ انسان نے سینہ تان کر قوانین قدرت نیچرل ورلڈ کے سامنے سینہ تانا اور کہا دیکھا ہم نے تمہیں شکست دے دی. لیکن ایک دفعہ جب ریسرچ آگے بڑھی تو پتہ لگا حضور اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے. اچھا ہوتی رہے وہ تو آسمان پر ہے, ہم سے کیا تعلق. حضور دیکھیے آپ کے کرے ارض کا, اس زمین کا, اس آپ کے پلانٹ کا جسے آپ ارتھ کہتے ہیں, اس کا ٹیمپریچر مسلسل اوپر جا رہا ہے. حضور اوپر جاتا رہا ہے, ہمارے گھر میں تو ایئر کنڈیشنر ہے. بات یہیں تک نہیں رکے گی, پولز کی برف پگھل رہی ہے, جب وہ برف پگھلے گی تو آپ کو عجیب قسم کا فلکچویشن ملے گا ویدر کے اندر جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, عجیب و غریب بیماریاں آئیں گی. تو سمجھ میں آیا کہ انسان سمجھ رہا تھا کہ ترقی کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ پاتال میں گر رہا تھا. اب ایک دفعہ قرآن نے اسی بات کو نظر میں رکھا, سورہ آراف میں آواز دی, دیکھو پروردگار عالم نے رسول کو بھیجا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. عجیب رسول خدا کی حیثیت کو بتایا, کہیں رسول خدا کی اس حیثیت کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہیں دین سکھائے گا, جنت کے رستے سکھائے گا, جہنم سے بچنا سکھائے گا. لیکن سورہ آراف کی جو 157 آیت میں پروردگار نے رسول خدا کی جس خصوصیت کو بتایا, عجیب خصوصیت ہے کہ اگر یہ خصوصیت پتہ لگ جائے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے سربراہوں کو تو شاید وہ آ کر رسول خدا کی بارگاہ میں دو زانو زانو ادب سے بیٹھ جائیں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَإِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم نے یہ نبی اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں نمازیں پڑھوائے, روزے رکھوائے, عبادت کروائے, مسجد اور امام بارگاہ کا رستہ دکھلائے, بلکہ جن بیڑیوں میں تم جکڑے ہوئے ہو, جن مصائب کے طوق نے تمہاری گردن کو بے جان کر دیا ہے, وہ طوق اور وہ ہتھکڑیاں یہ تم سے آ کر اتارے گا, چاہے وہ اخلاقی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی مشکلات اور پابندیاں ہو یا آپ کی مادی دنیا کی. اگر اوزون لیئر کے بارے میں تم پریشان ہو چکے ہو نا تو دیکھو ہم نے کہا کہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ رسول حل کرے گا. تو اس کا مطلب ہے پیغام میں کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم آج کی دنیا کو اپنے قابو میں کر سکیں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو, جب کہا کہ سازشیں بڑھی تو کہا دیکھو غدن ترون ایامی, کل تم دیکھو گے میرے ایام کو, یعنی جن چیزوں سے آج میں تمہیں خوف دلاتا تھا کل وہ آ جائیں گے, مشکلات آ جائیں گی, میں نہ ہوں گا. یہ کیا ہے علم علی ابن ابی طالب کے, جب جناب کمیل ابن زیاد نخعی نے کہا, جو حضرات کوفے کی زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارت قبول کریں, وہ جانتے ہیں کہ مولا کے روزے سے کتنے فاصلے پر ہے حضرت کمیل کا روزہ. تو جناب کمیل نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر کے ساتھ میری قبر ہو, آپ کی قبر کے ساتھ میری قبر ہو. تو مولا کائنات نے ایک مقام دکھلایا, کہا کمیل یہ تمہاری قبر ہے. اور روایت میں نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ مولا نے اپنی قبر کی جانب بھی اشارہ کیا, دیکھو میں وہاں دفن ہوں گا تم یہاں دفن ہوگے. یہ جملہ نہیں ہے لیکن لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ بٹوین دا لائنز بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کمیل نے کہا مولا اتنا فاصلہ, میں نے تو کہا تھا کہ نزدیک ہو. کہا کہ دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا آج کہ میری قبر وہاں تمہاری قبر یہاں, تو یہ فاصلے مٹ جائیں گے, نجف اور کوفہ آج ایک ہو چکا ہے. اور کہا دیکھو شیشے کے ذریعے تمہاری قبر کی حفاظت کی جائے گی. اب یہ کمیل کی سمجھ میں آیا یا نہ آیا مجھے نہیں پتا, لیکن اس زمانے کے بدو عرب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ شیشے جیسی کمزور چیز کے ذریعے کمیل کی قبر کی حفاظت کیسے کی جائے گی. آج جب مومن اس حدیث کو پڑھتا ہے اور جا کر وہاں سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے دیکھتا ہے کہ جن کا پورا اپریٹس اور جن کا لینس شیشے کا ہوتا ہے, تو ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے کہ مولا نے کیا عجیب بات کر دی. درود بھیجیے محمد علی محمد. تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے علم کی سطح کو, لیول آف نالج کو جانچنا چاہیں تو آپ کو اس کے آس پاس تو کہیں ہونا پڑے گا نا. اب مجھ جیسا آدمی کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور تختی لگی ہوئی ہو صاحب کہ فلانے ایم بی بی ایس اور فلانے کالج اور فلانی یونیورسٹی امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ, تو میں وہ ڈگریاں پڑھ کے کہوں گا یقیناً یہ اچھا ڈاکٹر ہوگا لکھا ہوا ہے. البتہ اگر کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں پر تختی کی کوئی اہمیت ہو, بہرحال یہاں تو لا علاج امراض کا بھی شرطیہ علاج کر دیا جاتا ہے جس میں میڈیکل سائنس آج تک نہیں کر سکی, وہ دیواروں پر 50 روپے کی چاکنگ کے ذریعے شرطیہ علاج ان امراض کا کہ میڈیکل سائنس دنگ ہے آج تک کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, جانے دیجئے اس بات کو. تو میں کہوں گا حضور ڈگریاں لکھی ہیں اتنی, لیکن اور جا کر گفتگو کروں گا, وہ آدمی مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. لیکن اگر میں ڈاکٹر ہوں گا اور میں نے کسی اچھے ہاسپٹل میں اچھے ڈاکٹر کے ساتھ کچھ سال کچھ برس کام کیا ہوگا, تو میں کچھ گفتگو کے بعد, اگرچہ فرض کیجئے میں لنگس اسپیشلسٹ نہیں اور میرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ لنگس اسپیشلسٹ ہے, تو میں کسی حد تک سمجھ جاؤں گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, جھوٹی تختی لگائی ہے. تو اس زمانے کے لوگ اگر مولا کی بات کو سمجھنا بھی چاہتے تو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ شیشے جیسی کمزور چیز کے ذریعے کمیل کی قبر کی حفاظت کی جائے گی؟ لیکن کیونکہ مولا کا احترام کرتے تھے کچھ کہا نہیں. لیکن جب وقت آگے بڑھا تو آج کا انسان سمجھ سکتا ہے کہ شیشے کے ذریعے کیسے قبر کی حفاظت کی جاتی ہے. ایک درود بھیجیے محمد علی محمد. بات ہو رہی تھی پروردگار عالم کی توحید کی, کہ جب بھی آپ کو دین کی ضرورت پر گفتگو کرنی ہوگی, جب بھی آپ دین کی ضرورت, اس کی افادیت, اس کے فوائد, اس کی عظمت, دین ہے کیا اور کیوں عمل کرنا ہے, جب بھی آپ اس پر گفتگو کریں گے آپ کو توحید پر گفتگو کرنی ہوگی. جب توحید پر گفتگو کریں گے اس کے بعد آپ کو رسالت پر گفتگو کرنی ہوگی, امامت پر گفتگو کرنی ہوگی, کیونکہ رسالت اور امامت نام ہے پروردگار عالم سے رابطے کا. انسان یہ غیبی قوانین ہے, کس انداز سے ان غیبی قوانین کو دیکھے, کس انداز سے ان غیبی قوانین کی جانچ کرے, کس انداز سے, کس طرح سے ممکن ہو کہ ان غیبی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور ایک لفظ میں کہوں کس طرح سے ان غیبی قوانین سے کانٹیکٹ میں آئے. اچھا, آج کل مغربی دنیا میں, البتہ یہ بہت پرانی بات ہے جہاں تک علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے میں نے, کہ کوئی آج سے صاحب یورپ تھا پہلے, اب دو چار جملوں میں خلاصہ بیان کرنے دیجیے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے, میں جا آگے بات کرنے والا ہوں. یورپ تھا, وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کہہ دیا دنیا گول ہے, دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور یہ چیز جو ہے فلاں چیز ہے, یہ چیز فلاں چیز ہے, تو ایک دفعہ آپ پر الزام لگایا جاتا تھا اور انسان کو کہا جاتا تھا یہ جادوگر ہے, اسے زندہ جلا دیا جائے. تو جب گیلیلیو کو کہا گیا, واقعہ معروف ہے, کہ تم یا تو توبہ کرو یا یہ کہو کہ دنیا گول نہیں ہے یا دنیا سورج کے گرد نہیں گھومتی, تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے توبہ کر لینے سے دنیا سورج کے گرد گھومنے سے رک نہیں جائے گی. حقیقت حقیقت ہے, چلتی رہتی ہے اپنے رستے پر, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. اور علم اور نالج ہی وہ بہترین چیز ہے کہ جو انسان کی عظمت اور حیثیت کو واضح کرتی ہے. اگر علم نہ ہو تو باقی تمام خصوصیات بھی انسان کے پاس نہیں آ سکتی. اسی لیے امیر المومنین نے جو اپنے تعلق کو رسول خدا سے بیان فرمایا تو یہ کہا کہ جب میں نے رسول خدا کو ان کے انتقال سے پہلے اپنے گلے لگایا, نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا یہ جملہ موجود ہے, لقد فاض نفس کا, لقد فاض روح کا, یا رسول اللہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی, بین نحری و صدری, اور اس عالم میں کہ آپ کو میں نے گلے لگایا ہوا تھا اپنے گلے اور سینے کے ساتھ. اور پھر اس لمحے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہا کہ رسول خدا مجھے یہ دعا بتلا کر گئے تھے. یقیناً رسول خدا نے دعائیں بتلائی ہیں, نہایت ہی اہم ترین دعائیں بتلائی ہیں, اور دعائیں مکتب اہل بیت کا خاصہ ہے, مفاتیح الجنان, صحیفہ سجادیہ, صحیفہ علویہ, صحیفہ فاطمیہ, اور دعاؤں کا ایک خزانہ ہے. یقیناً رسول خدا نے دعائیں تعلیم فرمائی, لیکن جو چیز تمام چیزوں کی بنیاد ہے اور اہم ترین چیز ہے وہ ہے علم. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا, اس آخری وقت میں جب میں نے رسول کو گلے لگایا تو رسول خدا نے علمنی الف بابن انفتح من کل بابن الف بابن, رسول نے مجھے علم کے ہزار دروازے سکھلائے کہ ہر دروازے میں سے ہزار دروازے کھلتے تھے. یہ نہیں کہا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا, یہ نہیں کہا مجھے روزے رکھنے کا طریقہ سکھلایا, یہ نہیں کہا مجھے جنت تک پہنچنے کا طریقہ اور راز بتلایا. بات ایسی کی کہ رسول خدا مجھے وہ کنجی دے کر چلے گئے کہ جس کنجی کے ذریعے میں ہر بند تالے کو قفل کو کھول سکتا ہوں. تو علم یہ وہ چیز ہے, علم یہ وہ چیز ہے, اور اس کے بعد علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ حلم ہونا چاہیے. رسول خدا کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, پروردگار رب اغننی بالعلم وزیننی بالحلم, پروردگار مجھے لوگوں کی محتاجی سے دور کر دے, مجھے بے نیاز کر دے, مجھے اس طرح سے کر دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں. کس چیز کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. یعنی اگر علم آ جائے تو ختمی مرتبہ فرمان ہے, میں پھر کسی کا محتاج نہ رہوں گا. یہ محتاجی دور کرنے کی گفتگو کی اور فرمایا ہوا یہ زیننی بالحلم, اور پروردگار مجھے حلم کے ذریعے میری شخصیت کو زینت دے, مجھ میں میں جینٹل بن جاؤں, پیشنس آ جائے مجھ میں, صبر آ جائے مجھ میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ علم اور حلم ساتھ ساتھ ہے. انسان اگر بے نیاز ہوتا ہے, کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہتا, تو وہ علم کے ذریعے, اور شخصیت میں اگر چار چاند لگتے ہیں تو حلم کے ذریعے. اب علم اور حلم کا تعلق کیا ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے شیخ سعدی اس بات کو کہہ کر چلے گئے کہ اب اس کا ترجمہ پیش کر دوں کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کی طبیعت میں بارش کے نیچر میں کوئی خامی نہیں ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں در باغ لالے رویا دو در شورے زار خس, جب یہ بارش آتی ہے تو باغ میں آ کر خوشنما پھول کھلتے ہیں, اور اگر نمکین زمین پر کے جہاں نمک بے تحاشا ہو وہاں آتے ہیں, وہاں یہ بارش برستی ہے تو عجیب و قسم کی بدنما جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں. کراچی کی اب مثال دے دوں, بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا, جب بارش آتی ہے تو جس کے گھر میں باغ ہے, کچھ درخت ہے, وہاں سے ایک بھینی بھینی خوشبو نکلتی ہے. یہ باغ کی خصوصیت ہے کہ وہ جب بارش کو وصول اور دریافت کرتا ہے باغ تو بھینی بھینی خوشبو دیتا ہے. لیکن یہی بارش کراچی کی سڑکوں پر پڑے ہوئے کوڑے کرکٹ پر جا گرے تو آپ اس کے برابر سے نہیں گزر سکتے. بارش کی حقیقت ایک ہی ہے, علم کی حقیقت ایک ہی ہے, لیکن اگر کسی بد اخلاق اور بد کردار انسان میں وہ علم آ جائے تو سامری اور قارون بن جاتا ہے, اور اگر کسی صاحب کردار انسان میں وہ علم آ جائے تو پھر روح اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, دشمن کہتا ہے اے علی مجھے اپنی تلوار دو, میری تلوار ٹوٹ گئی. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب تلوار پھینک دیتے ہیں, دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کر, کہا یا علی تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ تُو نے سائل بن کر مجھ سے ایک سوال کیا, یہ اہل معرفت اور مروت کے کردار سے دور ہے کہ کوئی ان سے سوال کرے اور اسے وہ پورا نہ کرے. دشمن پر علی ابن ابی طالب غالب آ گئے. ایک دفعہ دو بدو مقابلہ ہوا, دشمن نے ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی کہ ابھی علی ابن ابی طالب کا اخلاق اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس دشمن کو اس حالت میں مارے. ایک دفعہ دیکھا علی ابن ابی طالب سر پر ذوالفقار لے کر پہنچ گئے ہیں, دشمن برہنہ ہو گیا. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے دیکھا موقع اچھا ہے, مار سکتے تھے, لیکن یہ کردار مختلف ہے. وہی مواقع کہ جن سے ہم اور آپ جیسے لوگ شاید دین کے لیے فائدہ اٹھا لیں, علی ابن ابی طالب کا کردار اس مقام پر ہے کہ اسی مقام پر جہاں ہم اور آپ ہوں اس کام کو کر گزرے, علی رک جاتے ہیں. بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن کہیں زیادہ دور نہیں گئی. علم پر بات ہو رہی تھی کہ آپ کو علم کیسے آپ حاصل کریں گے. اب غربی دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ جو خدا کے تصور کو کہتے ہیں نا, کہ دیکھو یہ پھول کہاں سے نکلا اس مٹی میں سے, یہ بتاؤ کہ یہ دل کیسے دھڑک رہا ہے, یہ بتاؤ یہ پھیپھڑے سانس کو لے کر خون کو بلڈ کو پیوریفائی کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, آکسیجنیٹڈ بلڈ کو پھینکتے ہیں, ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو دوبارہ آکسیجنیٹڈ کرتے ہیں, یہ سب کام ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو غربی دنیا سے یہ اعتراض آیا کہ جہاں پر آپ گیپ کو دیکھ لیتے ہیں وہاں خدا کو رکھ دیتے ہیں, یہ خدا کوئی چیز نہیں ہے, در حقیقت یہ گیپ فلر ہے. مجھے نہیں پتا آپ حضرات میں سے کتنے لوگوں نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے, اگر کیا ہوگا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ خدا جوہلا کا, نادان لوگوں کا, کم ان لوگوں کا, ڈرپوک اور بزدل لوگوں کا گیپ فلر ہے. جب انسان کی عقل ناقص ہو گئی, جب انسان کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا, تو اس نے کہا یہ خدا تھا, اگر یہ کوئی نہیں ہے, خدا نہیں ہے, تو پھر بتائیے یہ کیسے ہوا. تو آپ نے جب کسی چیز کے کریکٹرسٹکس کو, اس کی ایگزسٹنس کے طور طریقے کو جب آپ کے ذہن نے سمجھنے سے انکار کر دیا, جب کسی چیز کے وجود کو آپ کا ذہن نہ سمجھ سکا, تو آپ نے کہا دیکھو خدا تو ہے, تمہارے پھیپھڑوں کو چلا رہا ہے, تمہارے دل کو چلا رہا ہے, تمہارے دماغ کو چلا رہا ہے, کوئی تو ہے, وہ خدا ہے. غربی دنیا سے اعتراض آیا, یہ آپ سمجھے نہیں نا بات کو کہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے, پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں, دل کیسے کام کر رہا ہے, جسم میں خون کیسے دوڑ رہا ہے. تو یہ گیپ ہے. ہم غربی لوگ, ہم خدا کو نہ ماننے والے, اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایتھیسٹ لوگ, تو اب فیشن یہ بھی کہ میں خدا کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ خدا اگر ہوتا تو نظر آتا. تو کسی کالج کے بچے نے مجھے بتایا کہ اس کی کسی سے بحث ہو گئی, وہ کہنے لگا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا تو پھر خدا کیسے ہے؟ تو اس بچے نے کالج کے, اب دیکھیے جب پروردگار کسی کو اپنی حجت سکھلاتا ہے تو اسی بچے کے ذہن کے مطابق سکھلائی, تو بچہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے اپنے پردادا کے ابا کو دیکھا تھا. کہنے نہیں. تو کہا پھر نہیں ہے. کہنے یہ کیا بات ہوئی؟ کہ یہ وہی بات ہوئی جو آپ نے کہی, آپ نے معیار بنایا دیکھنا اور نہ دیکھنا, ہم نے بھی اسی معیار کے مطابق گفتگو کر دی. کہا یہ ایسے تو نہیں ہوگا. کہا پھر کیسے ہوگا بتلا دیجیے. بالکل سمپل گفتگو, کوئی فلسفہ کلام کے لچھے دار بحثیں نہیں ہے. آپ نے اپنے پردادا کے ابا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو پھر نہیں تھے. کہا کہ نہیں, وجود کا تسلسل تو دیکھ رہے ہیں. بچے نے کہا ہم بھی کائنات میں چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر آ کر غربی دنیا, پھر میں اس اعتراض کو دہراؤں گا کہ غربی دنیا نے کہا گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ نے خدا کا سہارا لیا, گیپ فلر ہے آپ کا, آپ گیپ کو فل کر رہے ہیں, وہ جو فاصلہ آ گیا نا آپ کی عقل اور نیچرل فینومینا کے درمیان, آپ کی عقل اور نیچرل ورلڈ کے درمیان, آپ کی عقل اور قدرتی چیزوں کے درمیان. آپ نہیں سمجھ سکے برف کیسے آ رہی ہے, آپ نے کہا خدا برسا رہا ہے. آپ نہیں سمجھ سکے بارش کیسے آ رہی ہے, آپ نے کہا خدا برسا رہا ہے. آپ نہیں سمجھ سکے کہ گندی بدبودار کھاد میں سے کس انداز سے گلاب کا پھول گملے میں نکل رہا ہے, اس گلاب کا پھول کے جس کی بو کا, رنگ کا, شکل صورت کا کھاد سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ ایک دفعہ پریشان ہوئے, آپ نے کہا یہ خدا کر رہا ہے. تو دیکھیے ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ در حقیقت خدا آپ کا یہ گیپ فلر ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ گفتگو چلی تھی وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. عزیزانِ گرامی آیت کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا, بھولے تو نہیں آپ. تو دیکھیے وہاں سے گفتگو چلی تھی اور خدا پر آ کر رکی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت تک دیندار نہیں بن سکتے, دین کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم خدا کے وجود کے بارے میں صحیح تصور اور صحیح عقیدہ نہ سمجھ لیں. اور واقعا کیا خزانہ ہے اہل بیت کا, علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک درود بھیجو. تو یہ ڈرپوک قسم کے احمق اور نادان بیوقوفوں کی ایک تخلیق ہے, ان کی اپنی بنائی ہوئی جسے وہ خدا کہتے ہیں. اب یہ بات یہاں تک آپ نے سمجھ لی, یقیناً بہت سے سوالات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. سوالات کو آنے دیجئے, سوالات جب ذہن پر حملہ کریں تو گھبرائیے مت. سوالات سے وہ گھبرائے کہ جس کے پاس ایسی چیزیں نہ ہو کہ جن کے ذریعے وہ جواب دے سکے. جب آپ کے پاس پنجتن ہے, جب آپ کے پاس امیر المومنین ہے, چھٹے اور پانچویں امام کی لاکھوں احادیث ہے, تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت. دیکھیے ہمارے ایک عالم تھے بہت بڑے, تقریباً آج سے 1000 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا, بغداد میں ان کی قبر ہے, جناب شیخ یعقوب ابن محمد کلینی. انہوں نے تقریباً ابتدائی کتاب لکھی ہے جو مذہب تشیع کی ابتدائی کتب میں سے جسے شمار کیا جاتا ہے حدیث کی, وہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اصول کافی. نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. دیکھیے جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ خدا گیپ فلر ہے, وہ ببانگے دہل ڈوئل کرنے کی دعوت نہیں دے گا, لڑنے کی دعوت نہیں دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہماری دلیلوں پر غور کیجئے جتنا غور کر سکتے ہیں. شیخ یعقوب کلینی محدث ہے, لیکن اپنی کتاب کو کہ جو ایک محدث ہے, جو نماز روزے کا پابند آدمی ہے, جو مذہب اور دین پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے, جو واجبات اور حرام کی پابندی کرتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شیخ یعقوب کلینی پہلی کتاب لکھتے, یعنی وہ پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب وہ لکھ رہے تھے اصول کافی لکھتے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بات کو اس انداز سے گول مول کر کے آگے بڑھ جاتے, آنکھوں میں دھول جھونک کر آگے بڑھ جاتے کہ آج کا انسان تعمل, تفکر, تدبر اور تھاٹ پرووکنگ بک کتاب نہ ہوتی, لیکن شیخ یعقوب کلینی کے جس کو آج کل کہتے ہیں کہ اکیڈمک ایمانداری, اکیڈمک آنیسٹی, وہ ان کے اندر تھی. جب اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا کہ دیکھو میں لوگوں کی بے عقلی, نادانی اور حماقت سے فائدہ اٹھا کر خدا کو ان کے ذہنوں میں ٹھوسنا چاہتا ہوں, تو شیخ یعقوب کلینی اس انداز سے کتاب کو مرتب نہ کرتے. شیخ یعقوب کلینی نے جو اصول کافی لکھی, اس کا پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل ہے, وزڈم کی کتاب ہے, کہ پہلی کتاب جو لکھی انہوں نے وہ لکھی عقل اور جہل کے بارے میں. یعنی پہلے سمجھو عقل کیا ہے, جہل اور نادانی کیا ہے. دوسری کتاب جو دوسرا چیپٹر ہے وہ کیا ہے, کتاب التوحید. یعنی اب تم نے سمجھ لیا کہ عقل کیا ہے, تفکر کے طریقے سمجھ لیے, تامل کے طریقے سمجھ لیے. ہم نے تمہیں بتا دیا کہ سوچا کیسے جاتا ہے. سوچو ذرا اس مسئلے پر, اگر ہم تمہاری حماقت سے فائدہ اٹھا کر خدا کے وجود کو تمہارے ذہنوں میں ٹھوسنا چاہتے تو پہلے ہی چیپٹر میں تمہاری سوچ کو ابھارتے نہ. تھاٹ پرووکنگ کام کیا ہے صاحب, کہ کتاب العقل والجہل, سمجھو عقل کسے کہتے ہیں, اور اس انداز سے احادیث کو لائے ہیں پوری ایمانداری سے. جب عقل کو سمجھ لیا, دوسرا چیپٹر ہے کتاب التوحید, کہ دیکھو یاد رکھنا ہمارا خدا وہ نہیں کہ جو تمہارا خود ساختہ ہو، جسے تم نے خود بنایا ہو. عقل کی بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ اب اس عقل کے چراغ کے ذریعے خدا کو سمجھو. یہاں قرآن اور پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پیغام اس انداز سے پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس کے ذہن میں بھی، جس کے بھی اس سر میں دماغ ہوگا اور دماغ عقل کے مطابق چلے گا تو وہ عقل رکھے گا اور سوچ سمجھ کر خدا کو قبول کرے گا. اگر یہاں پر بات یہ ہوتی کہ گیپ فلر ہوتا، انسانی عقل تھک کر خدا کو اپنے ہاتھوں سے خود بناتی، تو شیخ یعقوب کلانی پہلا چپٹر عقل کا نہ لکھتے اور اس کے بعد توحید کا ذکر نہ کرتے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ قبلہ آپ نے جو عقل کے معیارات بتائے، جو وزڈم کا کرائٹیریا بتایا، جو ریزننگ اور پروف کا کرائٹیریا بتایا، اس پر تو یہ خدا پورا ہی نہیں اترتا. اس کا مطلب ہے کہ شیخ یعقوب کلانی پوری طرح جانتے ہیں کہ عقل جیسے حساس موضوع کو چھیڑ کر پھر خدا کے وجود پر گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا گیپ کو فل نہیں کر رہا ہے ہم خدا کے ذریعے، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے جو عقل کے پیمانوں پر پورا پورا اترتا ہے. اور جب تم نے توحید سمجھ لی، کتاب التوحید، تو کتاب الحجہ رسالت سمجھ لی، اب سمجھو کہ رسول کا نائب کیسا ہوگا. ایک ایک چیز معیار کے مطابق، ایک ایک چیز ضمانت کے مطابق. اب جب تم نے سمجھ لیا کہ رسول کا نائب کیسا ہوگا، اس کے بعد لکھی کتاب الایمان والکفر، تو دیکھو سمجھ لو اب ان چیزوں کا اگر تم ٹھکراؤ گے تو تم کافر، قبول کر لیا تو مومن. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، وہاں فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے اگر تم خدا، رسول اور امام کو نہ مانو تب تم کافر ہوگے. وہاں فرمایا ہے کچھ ایسی صورتیں کہ جہاں اگر تم خدا کو نہ مانو، رسول کو نہ مانو، امام کو نہ مانو، تب بھی تم کافر نہیں کہلا سکتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. درود بھیجی محمد آل محمد. تو دیکھیے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا رسول کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، تب بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ایک ہے گفتگو وہاں پر کہ اگر کوئی رسول کو، خدا کو یا امام کو نہ مانے تو ضروری نہیں وہ جہنم میں جائے. تو ایک آدمی خود اپنے نظریات کی چھان پھٹک کر رہا ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم کر رہا ہے، اس کی بنیادوں کو پختہ کر رہا ہے، فاؤنڈیشن کو مضبوط طریقے سے بنا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا تو ہمارے مذہب سے باہر ہو، وہ کیا تو ہمارے مذہب میں ہو. لیکن ایک طریقہ اور ہے کہ اگر اس کے مطابق خدا اور خدا کے رسول کے وجود کو نہ مانا تو تم جہنم ہی نہیں ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مذہب اہل بیت وہ مکتب ہے کہ جو صرف اپنے مذہب سے مخالفت کی بنا پر جہنم کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کرتا، عقل انسانی کو اہمیت دیتا ہے. اگر آپ نے عقلی بنیادوں پر کہا کہ مولانا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے خوب چھان پھٹک کی اور میرے حلق سے امامت کا عقیدہ نہیں اترتا، رسالت کا عقیدہ نہیں اترتا، اور آپ اس بات میں سچے بھی ہیں، تو یہ کہتی ہے روایات کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہنم میں جائیں. البتہ وہاں یہ بھی کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہنم سے بچ بھی جائیں. یعنی عقل کو اہمیت دی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ دعامت الانسان العقل، جو مضبوط ترین بنیاد ہے انسانی شخصیت کی وہ اس کی عقل ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. راتوں کو مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، گرم ترین ایام میں روزے رکھتے ہیں، کدال لے کر کنویں کھود رہے ہیں، روزے کے ساتھ جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں. عجیب زندگی ہے. تو سمجھ میں آنا یہ چاہیے تھا کہ مولا کائنات جب بھی گفتگو کریں تو عبادتوں کی تعریف کریں گے. لیکن عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے، کہا کہ دیکھو کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کا اجر اور جن کے روزے کا ثواب سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ بِاللَّيْلِ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت تو کرتے ہیں، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ، اور اسے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے کے بعد جو ملتا ہے وہ سوائے لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ وَالتَّعَبُ، اسے جو ملتا ہے نا راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے کا نتیجہ, وہ سوائے نیند حرام کرنے کے اور تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ علی ابن ابی طالب خود تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, خود روزے رکھ رہے ہیں, روزے رکھنے پر اکسا رہے ہیں, رجب شعبان کے روزے رکھو, بدھ جمعرات کے جو چاند کی تاریخ ہے اس میں روزے رکھو, 13, 14, 15 رجب کو روزے رکھو, نیمہ شعبان کو روزہ رکھو, ان تمام تاریخوں پر اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں ہم کو کہ روزے رکھو, نماز شب پڑھا کرو, مولا فرما رہے ہیں تمام شیعوں سے. تو یہی علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ اس حدیث میں آ کر نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے کے اجر سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ نہیں ملتا, اور کتنے ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنے کا اجر سوائے رات کی نیند حرام کرنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا. پھر فرماتے ہیں حبذا نوم الاکیاس و افطارهم, کیا کہنا عقل مند لوگوں کے روزہ نہ رکھنے کا اور راتوں کو سونے کا. بڑی عجیب, دیکھیے دین, جب اگر دین میں حقیقت نہ ہوتی تو دین اپنے ہی بنائے ہوئے اور سکھلائے ہوئے طور طریقوں کو بعض مخصوص مقامات پر مسترد نہ کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری بات نہیں ہے یہ, لیکن یہ بات بہت گہری ہے. اگر میں ایک قانون بنا رہا ہوں تو میں ڈروں گا کہ میں نے جو قانون بنایا ہے اگر میں اسے آ کر مسترد کروں تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں گے, مولانا آپ نے تو یہ کہا تھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں. میرے پاس اس کی ایسی مضبوط ریزننگ اور پروف ہونا چاہیے کہ جو آپ کی تسلی کا باعث بن سکے. مولانا آپ تو ہم سے کہتے ہیں تقریروں میں, مولانا کہتے ہیں نماز پڑھیے نماز پڑھیے, اول وقت نماز پڑھیے. میں نے دیکھا آپ نے قضا ہونے سے 15 منٹ پہلے نماز پڑھی تھی, حتی سورج آدھا ڈوب چکا تھا آپ نے نماز پڑھی. اب اگر میں یہ کہوں, دیکھیے ہم علماء ہیں ہم جانتے ہیں, آپ کہیں گے بڑا مغرور اور آدمی ہے سر میں خناس بھرا ہوا ہے, بجائے سکھانے کے اس طرح سے کہہ رہا کہ ہم علماء ہیں. آپ علماء ہیں ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ امام معصوم ہیں؟ سمجھائیے ہمیں کیوں آپ نے پڑھی. آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی چاہیے اول وقت, تو کوئی دلیل بتائیے. میں کہوں گا دیکھیے طبیعت خراب تھی, لباس نجس تھا تو میں انتظار کیا, فلاں 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 جو فقہ میں مسئلے آئے, تو میں نے جو اپنے بنائے ہوئے معیارات تھے اگر اس کو کہیں توڑوں تو میرے پاس ایک وافی اور شافی جواب ہونا چاہیے کہ جو میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی دل کی تسلی کا باعث بن سکے اور ایک تسلی بخش جواب مل سکے. مولا کائنات جو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کہنا عقل مند لوگوں کی افطار کے یعنی روزہ نہ رکھنے کے اور راتوں کو سونے کے, تو خود تو معیار بنایا تھا کہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرو اور دیکھو روزے رکھو, اب یہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو عجیب مرحلہ ہے. دوبارہ بات آئی علم پر, عقل مند جو ہوتا ہے جب عقل آتی ہے تو علم آتا ہے, جب علم آتا ہے تو انسان کو معیار پتہ لگتا ہے کہ آج کی رات مجھے سونا ہے, آرام سے لمبی نیند لینی ہے, یا رات کو اٹھ کر عبادت کرنی ہے. جب علم آتا ہے عقل اور شعور آتا ہے, عقل اور شعور یہ سکھلاتی ہے کہ آپ کو اس وقت روزہ رکھنا ہے, مستحب روزے کی بات کر رہا ہوں, حتیٰ واجب روزہ بھی, کہ آپ کو اس وقت روزہ رکھنا ہے یا روزہ توڑنا ہے. ایک مثال دوں اور آگے بڑھ جاؤں, کوئی ڈاکٹر صاحب ہے نیورو سرجن ہے, رات کو 9 بجے آئے 3-4 گھنٹے کا آپریشن کر کے, اب انہوں نے مولانا کے درس میں آ گئے, مولانا نے کہا کہ دیکھیے نماز شب پڑھے تو اس کا اتنا فائدہ ہے, اور نجف میں بعض علماء ایسے تھے کہ جو جوشن کبیر کو دعائے قنوت میں پڑھتے تھے, ابو حمزہ سومالی کو دعائے قنوت میں پڑھتے تھے. اب یہ بےچارا نیورو سرجن, اس نے کہا مولانا نے کہہ دیا, آج میں بھی یہ تجربہ کرتا ہوں, بےچارے کو عبادت کا شوق تھا تو یہ رات کو آئے ایک 5 گھنٹے کا آپریشن کر کے 7, 6, 7, 8 بجے کھانا کھایا, اور اب رات کو 1:30 بجے اٹھے, صبح کو 9 بجے ایک اور آپریشن تھا, تو 2 گھنٹے لگا دیے ابو حمزہ سومالی اور جوشن کبیر پڑھنے کے لیے نماز شب کے اندر, اور اس کے بعد سوئے کتنے بجے, اب صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے مولانا نے کہا تھا, تو فجر کی نماز بھی پڑھی. اب مولانا نے کہا تھا کہ سورج نکلنے تک استغفار اور صلوات پڑھا کیجئے, اب سورج نکلنے تک استغفار اور صلوات بھی پڑھوں گا. اب سورج نکلا, مجھے نہیں پتا یہاں پر آج کل کتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے, فرض کیجئے کہ 6:30, 7:45 بجے. اب 7:45 بجے یہ دماغی امراض کا سرجن جب سوئے گا اور 9 بجے جا کر آپریشن کرے گا, تو مجھے بتائیے کہ جس کے دماغ کو کھوپڑے کو کھول کر یہ آپریشن کرے گا, یہ نیورو سرجن کو اس کی زندگی کی کیا ضمانت رہے گی؟
نعرہ تکبیر, نعرہ نعرہ حیدری,
عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موبائل فون کو آف کرے، لینڈ لائن کا تار نکالے اور 7-8 بجے سو جائے، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے، اور اگر یہ شخص فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھے، وہ چیز جو ہر ایک کے لیے بری ہے کہ بغیر عذر کے جب سورج نکلنے میں 5-10 منٹ رہ جائیں تو یہ نماز پڑھے، تو یہ بری ہے ہر ایک کے لیے. لیکن اگر اس شخص کی نیت یہ ہو کہ میں جتنا زیادہ سوؤں گا اتنا زیادہ پرسنٹیج بڑھ جائے گا میرے اس مریض کے سروائیو کرنے کا، تو یہی اس کا دیر سے نماز صبح پڑھنا، قضا کرنے کی بات نہیں کر رہا جان بوجھ کے، 10 منٹ سورج نکلنے سے پہلے تاکہ بھرپور نیند لے لے اور چاقو چوبند ہو کر آپریشن کرے، یہی اس کی عقل کا تقاضا ہے اور یہی اس کے لیے ثواب کا باعث ہے. تو جو مولا فرمانے کہ عقل و شعور، دیکھو کون سی جگہ پر کیا عبادت کرنی ہے. تو کربلا جو ہے وہ ہمیں مسلسل بتلاتی ہے کہ دیکھو دین کس انداز سے ہم اس دنیا سے متصل ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا ہم نے دیکھی نہیں. اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے واقعات اور حالات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جسے اس نے دیکھا ہی نہیں اور موجودہ حالات اس کے برخلاف ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اس انسان کا کسی ایسی چیز سے تعلق ہے کہ وہ قوانین، وہ باتیں، وہ حالات، وہ واقعات، وہ انسیڈنٹس جو ابھی ہوئے ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ ہوئے نہیں بلکہ مکمل طریقے سے اس کے مخالف ہے. یہ اپنی مخالفت میں جانے والے واقعات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ یہ واقعات پلٹا کھائیں گے اور یہ واقعات ہمارے حق میں ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، جب ظہر کی اذان کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے اسیروں کا، تو ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا کہ جناب سید سجاد کو جب گنج شہدا سے گزارا گیا اور اس قافلے کو، تو جناب سید سجاد نے اپنے چچا بھائیوں کے، چچاؤں کے، بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشوں کو دیکھا. اب دیکھیے کہ کس انداز سے علم یہاں پر بتلا رہا ہے، اگر کسی کو توحید کی، خدا کے وجود کی دلیل چاہیے تو جناب زینب کے اس سفر کا مطالعہ کر لے کہ جو صحرائے کربلا سے 11 محرم کی ظہر کے بعد کوفے کی جانب ہوا. ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا، عجیب جملہ کہا. یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جناب زینب کس چیز سے متصل ہے، کس مقام پر علم ہے. کہا دیکھا ایک دفعہ سید سجاد کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا. سید سجاد نے بابا کے لاشے کو دیکھا، چچا عباس کے لاشے کو دیکھا، بھائی علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. نزدیک تھا کہ جناب سید سجاد کی روح بدن سے جدا ہو جاتی. بہن نے، پھوپھی نے دیکھا، ایک دفعہ جملہ فرمایا، مالی اراک تجود بنفس کا یا بقیت جدی و ابی و اخی. جملہ دیکھیے پھر سمجھ میں آئے گا کہ بی بی کس مقام پر ہے. کہا اے بیٹا سجاد، یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، تمہارے دل میں ایک تڑپ کے آثار دیکھ رہی ہوں. اے میرے باپ، میرے جد اور میرے بھائی کی نشانی، یہ نہیں کہا میرے بھتیجے کیا ہو رہا ہے. یعنی بی بی سمجھا رہی ہے کہ یہ میں بھتیجے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہی، یہ امام وقت کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں. پھر فرمایا واللہ ان ھذا العہد لعہد اللہ الی ابیک و جدک. اے سید سجاد، یہ جو تم لاشیں دیکھ رہے ہو نا زمین پر، دیکھو معمولی بات نہ سمجھنا، یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے تمہارے جد رسول خدا اور بابا حسین سے کیا تھا. اور پھر عجیب بات فرمائی، عجیب بات فرمائی کہ دیکھو سید سجاد، ایک قوم ہوگی وہ یہاں آئے گی، ان لاشوں کو دفن کرے گی. یجمعون اجسادہم، ان جسدوں کو، ان جسموں کو جمع کر کے دفن کرے گی. اور عجیب جملہ کہا بی بی نے، دیکھیے 30,000 کا لشکر کھڑا ہے، تمام بھائی مر چکے ہیں، حسین جیسا بھائی اس کا سر نوک نیزہ پر ہے، بی بی کے ہاتھ بندھے ہیں، مردوں میں سوائے 23 سالہ بیمار بھتیجے کا کوئی نہیں. لیکن اس انداز سے شجاعت کے ساتھ یہ بی بی دعویٰ کر رہی ہے، یہ وجود خدا کی دلیل ہے. کہا سید سجاد، وَيَنْصَبُونَ عَلَى مَنْ لِقَبْرِ أَبِيكَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ. اور سید سجاد یاد رکھیو، یہ جو تو اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھ رہا ہے نا، یہ لاشا اس طرح پڑا نہیں رہے گا. ایک لوگ آئیں گے، کچھ لوگ، کہ تیرے باپ کی قبر پر ایک پرچم لگائیں گے اور دور دور سے لوگ زیارت کرنے آئیں گے. وَلْيَجْتَهِدَنَّ عَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. عجیب جملہ کہا علی کی بیٹی نے، کہا کہ دیکھو بیٹا سید سجاد، یہ آئمہ کفر، یہ کفر رکھنے والے رہبر اور یہ فرعون صفت حکمران کوشش کر لیں. جملے پر توجہ کیجئے گا بی بی کے، وَلْيَجْتَهِدَنَّ، یہ نہیں کہا کہ یہ کوشش کریں گے، کہا یہ گمراہی پھیلانے والے حکمران جتنی گمراہی پھیلائیں, یعنی بی بی دھمکی آمیز انداز میں بات کر رہی ہے, کیسے وہ عورت کے جس کے تمام گھر کے مرد دنیا سے جا چکے ہیں, جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کر 30,000 کے لشکر میں کوفے کی جانب لے جائی جا رہی ہے, کئی پہر کی بھوکی اور پیاسی ہے, کیا طاقت تھی کہ وہ بی بی یہ کہے کہ حاکمان جور جتنا بھی سید الشہداء کی قبر کو مٹانا چاہے یہ نہیں مٹے گی. وَلِيَجْتَهِدَنَّ عَيْمَةُ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ فِي تَطْمِيسِهِ وَمَحْوِهِ فَلَا يَزْدَادْ إِلَّا عُلُوًا. اے بیٹا سید سجاد, یہ آئمہ کفر و ضلال, یہ گمراہ حکمران جتنا بھی تیرے باپ کی قبر کو مٹانا چاہے یہ کر لیں اپنی کوشش, یہ کر لیں اپنی کوشش, یہ قبر مٹ نہیں سکتی, اس کے مقام میں اضافہ ہوتا رہے گا, اس کی بلندی میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ جملہ کہا جب سید سجاد کے دل کو تسلی ہوئی, امام وقت ہے لیکن جناب زینب ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھپی نے امام وقت کو ہدایت اور نصیحت کی, مقام ایسا ہے, شخصیت ایسی ہے کہ سید سجاد کو تسلی جناب زینب کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. بس ایک دفعہ قتلگاہ سے گزارا گیا, بیویوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے عصر عاشورہ کے بعد سے اب تک اپنے شہداء کے جنازوں کی زیارت نہ کی, اللہ مرر مررنا الا بقتلانا, ہمارے مقتولوں کے پاس سے ہمیں گزارو. بس ایک دفعہ گزارا گیا, بیویوں نے دیکھا ناکوں کو زمین پر بٹھایا گیا, ایک دفعہ جناب زینب بعض مقاتل کے مطابق اس سے پہلے کہ ناکا زمین پر بیٹھتا بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا. میں کہوں گا بی بی یہ زمین پر گرانے کا سبب کیا تھا, شاید بی بی یہ جواب دے کہ اے نادان شخص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں زہرا کا لاڈلا میرا چہیتا اور عزیز بھائی حسین گھوڑے سے زمین پر گرے, زینب کیسے اپنے آپ کو ناکے سے اتارے, یہ مقام وہ ہے کہ جہاں زینب اپنے آپ کو ناکے سے گرائے گی. بس ایک دفعہ ناکے سے اپنے آپ کو گرایا, حسین کے جسم مطہر کے نیچے اپنے دست مبارک کو لے کر گئی, ایک دفعہ آسمان کا رخ کیا, اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما. بس ہر بی بی اپنے اپنے جنازے کے پاس بیٹھ کے بیان کر رہی تھی, ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ جلدی کرو, عبید اللہ کوفے میں انتظار کر رہا ہے, ان عورتوں کو اونٹوں پر بٹھاؤ. بس ایک دفعہ کہا گیا کہ چلو اونٹوں پر بیٹھو, بی بیوں نے نہ سنا, بین میں مصروف رہی. بس ایک دفعہ حکم دیا گیا اللہ اکبر کہ تازیانے لے کر ان بیویوں کی پشت پر برساؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں, اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, بے اولاد ہے, پریشان حال ہے, گرفتار ہے, کسی مشکل میں بھی گرفتار ہے, پروردگار کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جس نے اس فرش اعضا کو بچھانے میں کسی بھی قسم کی زحمت برداشت کی ہے, چاہے زحمت حقیر ہے یا خطیر, پروردگار اس کی زحمتوں کا نیک اجر سے عنایت فرما. پروردگار جو لوگ حج و زیارات کے متمنی ہوں, زیارات اور حج سے سرفراز فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی کہ ہمارے زمانے کے امام کے دل کو خوشیوں سے, شادمانی سے, شاد کامی سے بھر دے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے قلب مقدس سے ہر غم و اندو اور حزن کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. پروردگار یہ دعا ہے کہ سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں ایسی طویل عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما جس میں تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں. پروردگار ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے چاردہ معصومین کے چاہنے والوں کو پیدا کرتے رہیں. پروردگار آخر میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ بحق سید الشہداء, بحق پنجتن, ہمیں امام زمانے کے انصار میں شامل فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جو لوگ قرآن کے, خدا کے, رسول خدا کے دشمن ہیں, پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کی کہ ان لوگوں کو کہ جو رسول خدا کے دشمن ہیں, جو قرآن کے دشمن ہیں, انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما.